Nuova Egitto, adesso siamo visti di Mutabit, e la parla di Sandova da Jarisri, Katsisuma Para Surei Shura Sharif, Ayat number 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم
ولولا كلمة سبقت من
وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم ہاں سے پہلے اگر دیر ہوگی تو راہ باری پڑ جائے گی اور یہ ہے کتاب جب دو زیر دو اصل میں طریقہ یہ ہے کہ جب تنوین دو زبر دو زیر دو پیش یا نون ساکن کے بعد واو اور یا آتے ہیں تو ادغام بالغنہ ہوتا ہے تو اب وہ جا کر مل جائے گا اس میں اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حد جت بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير
الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يؤمنون بالله ورسولهم
داحضة داح والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم جیسے یہاں دال اور خواب کا فرق بنا ہے داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه دنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم فهم الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير كبير الكبير كبير را سے پہلے جب یا ساکن ہو یا زیر ہو ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا إن الله غفور شكور آمنت بالله صدق الله العظيم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع بڑا مہربان انتہائی رحم والا اس سے پہلے جو گفتگو تھی اس کا تسلسل یہ ہے کہ رب کریم کی ذات کے حوالے سے اس کے پہچاننے کے حوالے سے اس سے پہلے کئی آیتیں مسلسل گزر چکی ہیں کہ وہی ہے آسمان و زمین کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں جس کو چاہتا ہے روزی عطا فرماتا ہے اور اسی نے تمہارے لیے نوح ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کے راستوں کی رہنمائی فرمائی کہ تم وہی راستے پر چل رہے ہو جو اس سے پہلے کے انبیاء جن راستوں کی رہنمائی کر چکے ہیں اس آیت کریمہ میں اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ اہل کتاب خاص طور سے یہودی اور عیسائی حالانکہ اہل کتاب صرف انہی دونوں کے اوپر نہیں بولا جاتا اہل کتاب ہر اس شخص پر بولا جائے گا جو کسی نبی کا پیروکار رہا ہو کسی نبی کا فالوور رہا اسی لیے قرآن پاک کی کئی آیتوں میں لفظ صحابی کا ذکر آیا ہوا ہے صحابی کے حوالے سے اس ترجمے کو تھوڑی سی میں نے درس میں بتایا تھا بعض روایات شیخ زادہ وغیرہ اور یہ قرطبی اور ابن کثیر کے حوالے سے صحابی حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکاروں اور کے فالوس کو کہا جاتا تھا. اسی طرح جیسے نوح علیہ السلام کے پیروکار کو یہ کہا جاتا تھا, حضرت ادریس کے پیروکار کے لیے کوئی اور لفظ تھا. یہ سب کے سب اہل کتاب ہی کہہ جائیں, لیکن چونکہ وہ قریب قریب معلوم ہو چکے ہیں, کہیں کوئی باقی نہیں ہے, اور یہودیت اور عیسائیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان رسالت و نبوت کے وقت چھائی ہوئی تھی پوری دنیا پر, لہذا خصوصاً خطاب ان سے کیا جاتا ہے. اس آیت کریمہ میں اسی بات کو بتایا گیا ہے کہ تمہارے پاس کتابیں آئیں, توریت, زبور, انجیل, تم نے پڑھا, اس میں وہ ساری باتیں تھیں میرے حبیب کے حوالے سے, ان کی تشریف آوری کے متعلق, مگر اس کے باوجود تم لوگوں نے حسد سے کام لے کر کے ان کی صفتوں کو, ان کی نعتوں کو, جو ان کی فضیلتیں تھیں, اس کو تم نے ختم کر دیا. یہ تمہارا حسد تھا دراصل, اس وجہ سے کہ تم کو یہ فکر ہو گئی کہ اب نبوت اور رسالت بنو اسحاق سے نکل کر کے بنو اسماعیل میں جا رہی ہے. یہودیت اور عیسائیت کے درمیان اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے, اور انہوں نے پھوٹ نہ ڈالی مگر اس کے بعد کہ انہیں علم آ چکا تھا آپس کے حسد سے. اور اگر تمہارے رب کی ایک بات گزر نہ چکی ہوتی ایک مقرر میعاد تک, تو کب کا ان میں فیصلہ کر دیا ہوتا, اور بے شک وہ جو ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے وہ اس سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت دی اپنی نبوت اور اس کے حوالے سے, اللہ کی توحید کے حوالے سے, ان لوگوں کو حسد اور جلد پیدا ہوگی. اس سے پہلے کتنی بار اس حدیث کو بیان کر چکا ہوں جو البواہب الدنیا کے اندر بیان کی گئی ہے, اور الوفا کے اندر ابن جوزی نے بیان فرمایا ہے رضی اللہ عنہما, کہ ایک یہودی تھا, ان کا راہب وہ رات کو نکل کر کے ایک ستارہ دیکھا کرتا تھا. ایک دن عجیب اتفاق ہوا کہ جب اس نے آنکھ اٹھائی دیکھا ستارہ غائب ہے ہی, تو اس نے پتا لگوایا اور کہا کہ پتا لگاؤ دیکھو آج کسی گھر کوئی بچہ تمہیں پیدا ہوا ہے. دیکھتے کرتے کرتے آئے سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ, معلوم ہوا کہ یہی چائے پیدا ہوا ہے. وہ یہودی آیا, اس نے دیکھا, اور دیکھنے کے بعد بڑے افسوسناک لب و لہجے میں کہتا ہے, افسوس آج اب نبوت اور رسالت بنو اسرائیل سے منتقل ہو کر کے بنو اسماعیل میں چلی گئی ہے. اور پھر کتنے یہودی یہ تھے, کچھ تو وہ تھے کہ جن لوگوں نے ان ساری علامتوں کو دیکھنے کے بعد یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر ہم زندہ رہ گئے تو ایمان لائیں گے, کچھ وہ تھے کہ جو اس حسد کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے ہو گئے. اسی وقت چنانچہ ایک یہودی یا عیسائی آیا, اس نے جب دیکھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منگوا کر کے بچپن میں, تو اسی وقت اس نے کہا تھا کہ اس بچے کی حفاظت کرو, اس کے دشمن بہت زیادہ ہے. اللہ اکبر, اندر لگایا. چنانچہ الوفا کے حوالے سے روایت کیا گیا اور بعد دوسری روایت میں آیا ہوا ہے کہ احتیاط تک اس زمانے میں کوئی چیز تو ملتی نہیں تھی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ان کے اوپر مٹی کا جو کفن ہوتا ہے نا وہ رکھ کر کے ان کے اندر رکھا جاتا تھا. چنانچہ جب پہلی بار حضور کے اوپر مٹی کا کچا والا برتن رکھا گیا تو رکھتے ہی برتن پھٹ گیا بیچ سے. یہ معجزات ہیں پیغمبر کے اعلان نبوت کے پہلے, اس کو ارحاس کہا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے میں نے الف را ہا الف سواد ارحاس, نبی کا وہ نقل کو عاجز کر دینے والا کام جو نبوت کے اعلان سے پہلے ہوتا ہے اس کو ارحاق کہتے ہیں, اور نبوت کے اعلان کے بعد ہوتا ہے تو اس کو مزا کہتے ہیں. ارحاق تھا حضور کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو وہ پڑھتے تھے کتابوں میں, توریت میں تو ایسی صراحتن حضور کی علامتیں یہاں تک کہ بیان فرما دیا گیا تھا کہ ان کی آنکھ کیسی ہوگی, آنکھوں میں سرخ دورے ہوں گے, آنکھیں سرمگی ہوں گی, بھاؤں یہ ہوگی, زلف یہ ہوگی, ہر چیز کو بتا دیا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود کسی نے کہا نہیں کہ من بعد ما جاءہم العلم, ان کو علم تھا, ساری باتیں وہ جان چکے تھے, پڑھ چکے تھے, اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, بغی بینہم سرکشی, سب چیز حسد جلد. تو اب دفعہ کا کوئی اختراع کر لیا ان لوگوں نے. فرماتا ہے کہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمی, اگر تمہارے رب کی بات کسی وقت مقرر تک کے لیے معہود نہ ہوتی, یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت میں ان کے عذاب کا جو انتظام کیا ہے قیامت کے دن, اگر قیامت کے دن کے عذاب کی بات نہ ہوتی تو دنیا ہی میں ان کو عذاب چکھا دیا گیا ہوگا. الا اجل مسمی سے مراد وہ مقرر دن جسے قیامت کہتے ہیں. ہودیہ بینن کو اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیتا ہے کتاب من بعدہم, اور بے شک وہ جو ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے وہ اس سے ایک بخار ڈالنے والے میں ہیں. ان کی صورتحال یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ان کو چاہیے تھا کہ حضور کے اس اعلان پر لبیک کہیں, مگر انہوں نے بجائے اس پہ کہ اس کے اوپر لبیک کہیں سیدھے حضور کی نبوت کا انکار کر دیا. یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد بہت سارے وہ لوگ تھے جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کیا, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے بہت سارے وہ تھے جیسے آج نے خود بھی بیان کیا, بہت سارے وہ تھے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح مذہب کے اوپر عمل کر رہے تھے. یہی وجہ تھی کہ میں نے بتایا نہیں کہ تقریباً 300 سال تک گمراہ قسم کے بادشاہوں نے مسیحیت کو کرش کیا, اور اس کے بعد کچھ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے اپنے مذہب کو بچانے کے لیے غاروں میں جگہ جگہ چھپ کر کے اپنے مذہب کو بچایا ہے, انہی کے لیے روحانیت, انہی سے روحانیت ایجاد ہوئی. تو بہت سارے وہ لوگ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کر رہے تھے. کتنے واقعات حدیث کے درمیان فرمائے گئے ہیں, حضرت سلمان فارسی کا واقعہ ہے, تبوذر غفاری کا واقعہ ہے, جو بزرگ تو صحابی کا کرام جو ہے بڑا مشہور واقعہ ہے. حضرت ابوذر غفاری قبیلے غفار کے, حضرت سلمان فارسی فارس سے, حضرت سلمان فارسی کے باپ بہت بڑے وہ تھے, بڑے گا تھے زمیندار, ابھی زمیندار نہیں آئے وڈیرا کے لیے, دونوں مانا یہ تھی تو زمیندار تھے. سلمان فارسی روزانہ کھیت میں کام کرنے جاتے تھے, راستے میں گرجا پڑتا تھا, وہیں بیٹھ کر اس کا درد سنتے 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 اپنے باپ سے بغاوت کر دی, اور اسی نے یہ بتلایا تھا, اسی جو چرچ کا پادری تھا, جو مرنے لگا تو انہوں نے پوچھا میں کہاں جاؤں, بولے فلاں جگہ چلا جاؤ, وہاں گئے تو وہاں وہ بھی کسی حد تک غنیمت تھا. اس کے بعد پھر کہا کہ جو عمر نے لگا کہ آپ کہاں جاؤ, کہاں فلاں جگہ چلا جاؤ, کہنے لگے. فرماتے ہیں کہ جب میں تیسرے والے کے پاس پہنچا تو بڑا دنیا دار تھا, اس کے یہاں 9 گھڑے سونے رکھے ہوئے تھے, لوگوں سے جیسے نظرانے پاتا تھا سب کو اٹھا کر رکھ دیتا تھا, اپنی پراپرٹی بنا رکھا تھا. پھر اس کے بعد میں نے ایک اور, جب وہ مرنے لگا تو میرا دل سراہی نہیں تھا, میں دوسرے رائج کے پاس گیا, اس نے مجھ سے کہا کہ انتظار کر, آخری پیغمبر کے بعثت اور ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے. کہنے لگے پھر میں انتظار کرتا رہا, اسی بیچ میں مجھے سنائی پڑا کہ وادی بلقرہ میں یعنی مکہ مکرمہ میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے, میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. ایسے مظفر غفاری کا واقعہ ہے کہ میں جب یہ میں نے سنا کہ اس میں مکہ مکرمہ میں کسی شخص نبوت کا اعلان کیا ہے، میں کافی دن سے انتظار کر رہا تھا کہ کوئی ایسی ذات ملتی کہ جس کے پاس پہنچ کر کے میں اپنے دل کو سکون حاصل کرتا ہوں. تو ایک روز میں اس کی درخت پر چڑھ کر کے پھل اتار رہا تھا، میرا بھائی نیچے پھل سمیٹ رہا تھا، دو آدمی بات کرتے جا رہے، تو میں نے سنا ان کی باتوں کو، یہ بات ہے ظاہر ہو چکا پیغمبر کو. تو میں نے اپنے بھائی کو بھیجا، تم جاؤ پتا لگا کر جاؤ. یہ گئے پتا لگا کر کے یہاں بولے اعلان جو ہے دو اس کے قریب آ جا رہے ہیں. عبد اللہ تعالیٰ پہنچے اور پہلے امتحاناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت آزمایا، اس کے بعد تب جا کر کے اسلام لیا. تو اس طرح سے حضرت ورقہ بن نوفل دو خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے کرے دونوں آنکھ سے جتنی لمبی عمر پائی تھی، یہودیت مسیحیت کے بہت بڑے عالم تھے. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و قواعد پہلی وحی کا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آ کر کے بیان کرتے، جو نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے بیان فرمایا، تو حضرت خدیجہ نے ورقہ بن نوفل سے بیان کیا. ورقہ نے کہا کہ خدیجہ جو علامت تو بیان کر رہی ہو تو کسی پیغمبر کی علامت لگ رہی ہے، اس لیے کہ وہ جو بتایا ہے کہ وہ آیا تھا اور فضا میں معلق تھا، اور اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد پھر اس نے بھینچا پکڑ کر کے، یہ تو وہی پیغمبر ہے جو اس سے پہلے عیسیٰ اور موسیٰ کے اوپر وحی آ چکا ہے، یہ وشتہ ہے جو اس سے پہلے عیسیٰ اور موسیٰ کے اوپر وحی آ چکا ہے. اور سنو، ایک زمانہ وہ آئے گا اگر میں زندہ رہا تو ان کے اوپر ایمان لاؤں گا، لیکن جانتی ہوں یہ قوم، ان کی قوم ان کو اس زمین پر رہنے دے گی، نکال دے گی. یہ ساری باتیں تھیں، اپنی کتاب میں سب پڑھ چکے تھے وہ لوگ، لیکن بات کیا تھی، لفی لکی بن عمری پھر بھی شکے پڑے رہے، ان کا مزاج نہیں تھا. دیکھیں حضور کی دعوت کے منکرین کے کئی طبقے ہیں، ایک طبقہ کافروں کا ہے، ایک طبقہ مشرکوں کا ہے، ایک طبقہ منافقوں کا ہے، ایک طبقہ حاسدوں کا ہے. یہ سارے طبقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے فرماتے ہیں، میں عمر ابن لحی ابن طبعہ کو دیکھتا ہوں کہ وہ جہنم، بخاری کے ذریعے جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹ رہا ہے. عمر ابن لحی ابن طبعہ یہ وہی شخص، پہلا شخص ہے جس نے شام سے بت کو لا کر کے مکہ مکرمہ کی پاکیزہ زمین کو شرک سے ناپاک کرایا تھا. سب سے پہلا یہی شخص جس نے مکہ مکرمہ میں بت پرستی کا رواج دیا ہے. فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، تو اسی لیے بلاؤ اور ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم ہوا ہے، اور ان کی خواہشوں پر نہ چلو، اور کہو کہ میں ایمان لایا اس پر جو کوئی کتاب اللہ نے اتاری، اور مجھے حکم ہے کہ میں تمہیں انصاف کروں، اللہ ہمارا اور تمہارا سب کرم ہے، کامل اور تمہارے لیے تم کوئی جتو دلیل نہیں ہے ہم میں اور تم میں، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف پھرنا ہے. یہ پوری آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کے ساتھ ساتھ صبر کے بارے میں گزر. فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ، دو چیز انہیں بلاتے رہو، اور بلانے کی صورت میں استقامت بھی رکھو، دل چھوٹا نہ کر لو میرے حبیب، اس لیے کہ دعوت کے راستے میں بڑے مسائل و مسائل ہونا پڑتا ہے، لہذا انہیں بلاتے رہو، دعوت دیتے رہو، دعوت دو گی انشاءاللہ قبول ہو. بات حق ہے کہ پہلے پیغمبروں کی دعوت غریب مفلس نادان اور ناقوا لوگ قبول کرتے، پہلے کوئی امیر کم کسی کو نہیں کرتا ہے. جیسا تمہیں حکم ہوا ہے، تو اپنے رب کی احکام کو لوگوں تک پہنچاتے رہو. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور ان سے اس بات کو اولا تک میں آوا ہوں اور ان کی خواہشوں پر نہ چلو، جو وہ کہتے ہیں وہ نہ کرو، جو تمہیں وحی کی جاتی ہے وہی کرنا، اس لیے کہ کفر کب اس بات پر آمادہ ہوگا کہ حق کے ساتھ سمجھوتا کر سکے. حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں بغت الواحدہ، سارے جتنے کافر ہیں، جتنے مذاہب کفر ہیں سب کا ایک مذہب ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی کبھی حق اور حق کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے تو کفر ایک پلیٹ فارم پر متفق ہو جاتا ہے، اسلام بالکل الگ جاتا ہے. اس یاد رکھیں الکفر ملت الواحدہ، جتنے کافر سب کا ایک مذہب ہے، رنگ ہوا بدلے ہوئے ہوں، چاہے وہ سناتن دھرمی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کوئی اور کرسچینٹی موجودہ دور میں کرسچین ہو یا سیحی ہو یا دہریہ ہو، لارینی ہو، کمیونسٹ ہو، کوئی بھی ہو، سارے لوگوں کا ایک پلیٹ فارم اسلام کے مقابلے. اور اب بنام اسلام جو ہے اس کو دیکھ لیجیے، جب اسلام کے نام لیواؤں کی بات آتی ہے تو اہل سنت جماعت ایک پلیٹ فارم پر بقیہ سب الگ ہو جاتے ہیں. جب بھی آپ دیکھیں پولیٹیکل ہو یا کسی اور مذہبی اعتبار سے ہندوستان کی سرزمین پر تو اتنے نقصانات اس کے پھیل چکے ہیں جس کا کوئی حد ہی نہیں. میں نتیجے کی بات سناؤں گا آپ کو. مبارک پور جو شبہ مبارک پور ہے وہاں پہ انجام الشفیہ کے مدرس تھے، وہ کورٹ کے لیے کھڑے تھے، الیکشن کے لیے کھڑے تھے، ایم ایل اے کا الیکشن، آپ کے یہاں ایم ایل اے ہوتا ہے، ہمارے ایم ایل اے ہوتا ہے، اس کے لیے کھڑے تھے. پولیٹیکل بات تھی، کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا. وہاں کی جو غیر سنی آبادی تھی ہندو کو سپورٹ کیا، مولانا کورٹ نے کیا، سب کا حق ہے. یہ ہے، حالانکہ جب وہ مارتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ تم کس کا ماننے والا ہے، جب ہم نے گلاب کے نہیں پوچھا گیا کہ تم کس فلم سے رائی ہے، سبائی ہے، بھی ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، قادیانی، کیا بس بنام مسلمان سب کو اطراف صاف کر دے. یہ صورت حال تو یہ ہے کفر ملت واحدہ، سارے کفر کا ایک مطلب ہمیشہ ہوتا رہ گئے. تو ان کی خواہش نفسانی کے پیچھے میرے محبوب آپ پر جو وحی جاتی ہے آپ اسی کو لوگوں کو بتاتے رہیے. بس ان کی خواہش نفسانی کے پیچھے پڑیں گے تو یہ آپ سے یہی چاہیں گے کہ آپ ان کے بتوں کو سجدہ کیجیے. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور یہ کہ میں وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے میں اسی کو مانتا ہوں. اب یہاں پہ کتاب سے مراد کئی باتیں ہو سکتی ہیں. کتاب سے مراد قرآن پاک، کتاب سے مراد توریت و زبور، وہ اسے زبور کے احکام کے تعلق سے کوئی زیادہ مسائل پریشان کن نہیں تھے کہ زبور پوری کی پوری دعاؤں کا مجموعہ تھی، اس میں احکام شرع نہیں تھے، یعنی امر اور نہیں نہیں تھی اس کے اندر. توریت اور انجیل کے اندر عوامل سے نواحی تھی، زبور پوری دعاؤں کا مجموعہ ہے. بس لہذا اسی لیے آپ دیکھیں کہ بحثوں کے درمیان کہیں زبور کا ذکر خال خال کبھی کسی نے ذکر کر دیا ہوگا، جب بھی گفتگو چلتی ہے تو کسی توریت کی ہو انجیل کی، پوری قرآن میں جب عوامل و نواحی کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے قرآن تو یا تو توریت کہتا ہے یا انجیل کہتا ہے، زبور تک نہیں آتا ہوگا. بنی اسرائیل، شریعت بنی اسرائیلی. وقل آمنتو، اور کہو کہ میں اس کتاب پر لایا ہوں، ایمان لایا ہوں جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے. یہ قرآن میرے اوپر اتر رہا ہے، میں اس کو اللہ کا کلام مانو اس کو، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، میں تمہارے درمیان انصاف کروں، مجھے انصاف کا حکم دیا گیا ہے. اسلام کا ضروری وصول ہے انصاف کے حوالے، عدل کا جو پہلو اسلام نے واضح کیا ہے دنیا میں کسی بھی مذہب کے اندر یہ بات آپ نہیں دیکھ سکتے. درد ہے حضرت کعب ہیں یا مدینہ منورہ میں جو قاضی وہاں کے دماغ میں نام قاضی غالباً ہے، اگر قاضی مدینہ سے ہو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اندازہ لگائیں انصاف کا پہلو اسلام کتنا واضح فرماتا ہے. حضرت عمر فاروق کا ایک مقدمہ ان کے پڑوسی کے گھر سے ہو گیا، مگر پڑوسی کے گھر تھا، پڑوسی نے نہ کر کے قاضی وقت مدینہ منورہ کے جو قاضی تھے، حضرت سیدنا عمر فاروق امیر المومنین ہے، سیدنا عمر فاروق امیر المومنین ہے، ان کے خلاف ان کے پڑوسی نے قاضی وقت کے یہاں مقدمہ دائر کیا ہے۔ سبحان اللہ، پہنچے صاحب، وارنٹ جاری ہوا، پہنچے مدعی مدعا لے دونوں، عمر فاروق مدعا لے، قاضی وقت نے امیر المومنین کی حیثیت سے تعظیم کرنی چاہیے۔ فاروق فرماتے ہیں یہ بالکل غلط کر رہے ہو، بابا یہ بالکل غلط کر رہے ہو، اگر یہی ہوگا تو میں خدا سے معذور کر دوں گا، میں اس بنیاد پر کہ میں اس وقت امیر المومنین بن کر کے نہیں آیا ہوں، میں ایک مدعا علیہ کی حیثیت سے آیا ہوں، یہ میرا مدعا ہی ہے، میں اس کا مدعا علیہ ہوں۔ ہم دونوں کھڑے ہوئے اور قاضی وقت نے فیصلہ سراہ کر کر دیا۔ یہ انصاف کی بات اسلام کے علاوہ آپ کہیں نہیں پائیں گے۔ اسلام دیکھیں کرسچینٹی وغیرہ کے اندر صورتحال یہ ہے کہ جو کمزور ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے اور جو طاقتور اس کو اور انکر کر دیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہاں غریبوں اور امیروں کے درمیان بڑے فاصلے ہیں، بیچ کا کوئی پہلو نہیں ہے، مگر اسلام میں اتنا کلوز کر کے رکھا گیا ہے لوگوں کو، امیر ہے یا غریب ہے، ہمارا تو غربت کا کوئی احساس نہیں اسلام دلاتا، اسلام وصولوں کی پاسداری، جو قانون ہے زندگی کا، جو قانون ہے اسلام کا، اس کو مانو، چاہے تم کوئی بھی ہو، امیر ہو غریب ہو، چاہے جو ہو۔ اعتدال کی جو راہ اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کے حوالے سے جاری فرمائی ہے وہ ناگزیر ہے۔ اب اندازہ لگائیں، اگر کوئی شخص خلاف شرع کام اتنے بڑے گھر کا کر رہا ہو، لیکن جب اسلامی آئین کی روشنی میں اس کی گرفت ہوتی ہے، چھوڑا پڑ جاتا ہے، بالکل نہیں، کوئی بھی ہو، جب قانون اسلام کی زد میں آئے گا، چاہے اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس پر وہ قانون جاری کر دیا جائے گا۔ یہ اصل میں دراصل آج کل جو اسلامی سلطنتیں ہیں، اس تناظر میں اگر آپ اسلام کے قانون کا جائزہ لیں گے تو کوئی مطابقت نہیں پائیں گے آپ۔ آج کل کی جتنی اسلامی سلطنتیں ہیں، جہاں ان کی خواہشات نفس کا اچھا خاصا موٹاپا ہوتا ہے، وہاں وہ چپ رہتے ہیں، اگر وہی چیز کوئی دوسرا کر رہا ہے تو اس کے خلاف سخت قسم کے قوانین نافذ کیے جاتے ہیں، دور کہا جاتے ہیں۔ سعودیہ کو آپ لے لیجیے، سعودیہ کی صورتحال یہ ہے کہ جو رائل فیملی ہے، کنگ فیملی جو ہے، وہ اس کے گھر کا قانون اور ہے اور عوام کا قانون اور ہے۔ عوام اگر کوئی غلط کام ان کی اعتبار سے، اگرچہ صحیح ہو، عوام اگر کوئی غلط کام ان کے اعتبار سے، جو جس کو انہوں نے بنا رکھا ہے اس کے اعتبار سے اگر کریں گے تو سزا ہے، سخت سزا ہے، لیکن اگر ان کے گھر کے اندر کوئی کام ہو رہا ہے تو صاحب آئے نے قانون مملکت بنا دیا۔ اس طرح سے دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک میں اب وہ شرعی قانون کا نفاذ باقی نہیں رہ گیا ہے، بالکل لوگوں نے اپنے اپنے ضروریات کے مطابق قانون بنائے، اس بعد اسی کی روشنی میں امیر و غریب کے درمیان کی خلیجیں پیدا کر دی ہیں، امیر کا اور قانون، غریب کا اور قانون ہے۔ اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر لنا اعمارنا ولکم اعمالکم، اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارا عمل، تمہارے لیے تمہارا۔ یہ آیت کریمہ کہتے ہیں کہ آیت جہاد سے منسوخ ہے، بتاتے ہیں اس سلسلے میں امام قرطبی نے جو قول نقل کیے، قال ابن عباس و مجاہد الخطاب للیہود اے لنا دیننا ولکم دینکم قال ثم نسخت بقوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. کہتے کہ یہ حکم جو ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم یہ خطاب ہے یہودیوں سے, اسے کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہمارے لیے ہمارا دین. یہ اس وقت ہے جب تک کہ آیت قتال نہیں ہو سکتی. آیت قتال سے مراد کیا؟ جب تک حضور کو جہاد کا حکم نہیں دیا گیا. جب جہاد کا حکم دے دیا گیا اور آیت کریمہ اتار دی قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر, جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں ان سے جہاد کرو, ان سے قتال کرو. تو اب یہ حکم ختم ہو گیا. لہذا اب یہ نہیں کہ تیرے تیرا ملے میرا دین, اب صرف دین اسلام ہے بس. ان الدین اللہ اسلام مسیح. دوسرا قول نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک قول یہ بھی کہ لیسا بمنسوخ, یہ آیت منسوخ نہیں ہے. اور اس سلسلے میں نقل کیا ہے کہ لأن البواہین قد ظہرت والحجج قد قامت فلم يبقى إلا العناد وبعد العناد لا حجة ولا جدال. کہتے ہیں کہ دلیلیں ظاہر ہو گئی ہیں, وہ پوری ہو گئی ہیں, اب اس کے بعد اگر کوئی احرا قانون اسلام کو نہیں مانتا ہے تو دشمنی شرکشی اور عناد کر رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ ولا حجت ولا جدال, اور عناد و سرکشی کے لیے کوئی نہ کی ضرورت ہے نہ کوئی حجت. بالکل اس کی مثال یہی ہے کہ جیسے کوئی شخص کہے کہ صاحب دو اور دو چار نہیں ہوتا ہے, دو اور دو پانچ ہوتا ہے. اب آپ لاکھ اس کو ریاضی کے اصول سے سمجھاتے رہیں, صبح سے شام تک سر مار ڈالیں, مگر وہ اعراض و سرکشی پر اترا ہوا ہے کہ صاحب نہیں ٹو پلس ٹو فور نہیں ہوتا ہے فائیو ہو رہے, کیا کریں گے آپ؟ اب نہ کوئی دلیل اس کے لیے ہے نہ کوئی حجت اس کے لیے ہے, اس لیے کبھی اعراض و سرکشی پر اترا رہا ہے. تو اس طرح سے یہود و نصارا اعراض و سرکشی پر اترا ہے, لہذا ان کے لیے کوئی حجت دلیل نہیں, بلکہ ان کا فیصلہ وہی ہے جو قرآن نے حکم دیا ہے. اور ہم سب کو جمع فرمایا اسی دن اور ہم قیامت کے دن, اور ہم تو اسی کی طرف لوٹ کر کے آئے. فرماتے ہیں الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضه عند ربهم, اور جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اس کے بعد کہ مسلمان اس کی دعوت قبول کر چکے ہیں, ان کی دلیل بحث بے ثبات ہے ان کے پاس, اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. کفار مشرکین کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ جب کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو کوشش کرتے تھے کہ اس کو لوٹا لائیں کفر میں. آج بھی یہ صورت حال ہے, جتنے باطل فرقے والے ہیں وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرے تو اس کو واپس لے آؤ. اس ملک میں تو اس بات کی بڑی آزادی ہے کہ آدمی کچھ بھی اپنا مذہب چینج کر دے, کوئی پوچھتا نہیں. ہمارے یہاں سلسلے بڑی سخت ہے, قانون تو ہے کہ جو مذہب چاہے آگے بدل دے, لیکن عوامی سطح کے اوپر جو اس کو ٹارچر کرتے ہیں جس کا کوئی حق نہیں. خود میرا بمبئی کا واقعہ ہے کہ ایک ہندو تھا, لڑکا وہ آیا میرے پاس قبول کرنے کے لیے, اسلام قبول کرنے کے لیے. مسجد میں اس سے پوچھا کہ تم کیوں اسلام قبول کر رہے ہو, اس کی وجہ بتاؤ. مجھے ظاہر سی بات ہے کہیں جا کر کے باہر لگاتا کہ صاحب جب اگر تم سے اسلام قبول کروائے گئے تو جان کے لانے پڑ جاتے, کیوں کیا تم نے اسلام قبول؟ اور تم یہ بتاؤ تم بخوشی اسلام قبول کر رہے ہو کہ کسی کے دباؤ اور پریشر؟ میں نے کہا کیوں اسلام قبول کر رہے ہو, اس کا ریزن کیا چیز تھی جس کی بنیاد پر تم اسلام کی طرف آئے؟ اتنا اچھا جواب دیا اس نے. اس نے کہا کہ اس مارکیٹ میں میں جب جاتا ہوں تو یہ جو پکچر رکھی رہی تھی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. کس چیز کی پکچر تھی؟ مسجد حرم شریف, کعبہ شریف کی, مسجد نبوی شریف کی. مجھے یہ بہت اچھی لگتی ہے, میں اس کو جب جاتا تھا تو کھڑا ہو کر کے دیکھتا رہتا تھا. میرے دل میں بات آئی کہ ذرا سا اسلام کو دیکھنا چاہیے, تو میں نے پھر اسلام کو پڑھا تھوڑا تو مجھے یہ مذہب بہت اچھا لگا, اسی لیے میں اسلام قبول کرتا ہوں. تو میں نے اس کو کلمہ پڑھایا, اس کا ایفیڈ میں سپورٹ کرایا, اس کے بعد جو ہے وہ اس کا اپنا نام جن کے نام سب کچھ استعمال میں ہے. یہاں آنے سے پہلے کی بات ہے 92 یا 93. یہ ہے
لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا گیا مجھے بعد میں پتہ چلا ستی اس کے گھر سے باہر نکلا، کھانا نہیں دیتے تھے اس کو، اس کو بند کر دیا تھا کمرے میں، مارتے تھے اس کو اس کے گھر والے. یہ کفر اور شرک کی خاصیت یہ ہے کہ جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو لوٹا لیں، اور وہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بعد اس کے کہ مسلمان اس کی دعوت قبول کر چکے ہیں، ان کی دلیل حجت واحدہ، واحدہ کہتے ہیں زائل ہونے والی، بیکار. سورج ڈھلنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں واحدہ، تو حجت واحدہ ان کی دلیلیں زائل ہونے والی، اس کی کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی سبات نہیں. ہاں جو اس قسم کی بات کرتے ہیں، کتاب آنے کے بعد، پھر اسلام کے ظاہر ہونے کے بعد مسلمان اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور پھر اس کو کفر کی طرف مائل کرتے ہیں، وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، ان پر اللہ کا غضب، ان کے لیے دردناک عذاب. کفر کرنا اور کفر کی طرف مائل کرنا دونوں کا ایک حکم، کوئی آدمی کفر کر رہا ہے اور ایک دوسرا آدمی کفر تو نہیں کر رہا مگر کفر کی طرف مائل کر رہا ہے کسی شخص، کسی مسلمان کو، دونوں کا عذاب ایک ہے، جو رکم اس کا وہی رکم اس کا. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری اور انصاف کی ترازو، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو. واقعہ یہ تھا کہ مشرکین نے کہا کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے، بچ نہیں ہوگا، آدمی جب تک زندہ ہے زندہ ہے، اس کے بعد جب مر گیا ختم ہو گیا. تو اس کے جواب بھی آئے تھے قریب آؤں سے، کتاب سے مراد قرآن مقدس، میزان سے کئی معنی بیان فرمایا ہے مفسرین. میزان ہے کیا؟ ایک قول تو یہ ہے کہ میزان وہی جس پہ عمل تولے جائیں گے، وقیل هو الجزاء اور الطاعة بالثواب والمصيرة معاقبة بالعقاب. قول یہ ہے کہ میزان کا مطلب بدلا رہے ہیں کہ میزان کیا ہے، بندہ جو عبادت کرتا ہے طاعت کرتا ہے اس پر جو ثواب دیا جائے گا، اور جو برائی کرتا ہے اس پر سزا دیا جائے گا، اسی کو میزان کہتے ہیں. دوسرا معنی بیان فرمایا گیا، وقیل انه الميزان نفس الذي يوزن به انزله من السماء وعلم العباد وعلم العباد والوزن به لئلا يكون بينهم تضارب وتباخص. کہہ رہے کہ میزان درست وہی ہے جس سے تولا جاتا ہے، اللہ جل شانہ نے اس کو آسمان سے اتارا ہے اور بندوں کے علم کے بندوں کا علم اس سے وزن کیا جاتا ہے، یا ہے کہ بندوں نے جان لیا کہ اس سے وزن کیا جاتا ہے تاکہ ظالم کو ظلم کا بدلہ دیا جائے، اور جو اس نے نقصانات کسی کے پہنچائے ہیں اس کے مطابق اس کی سزا دی جائے، برابر برابر، نہ کم نہ زیادہ. تیسرا قول سنیں، بڑا لطیف قول ہے، قرطبی کو اس لیے پیش کرتا ہوں، قرطبی بڑی اچھی تفسیر ہے. تیسرا قول نقل کیا، وقیل المیزان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا قبول بینکم بکتاب اللہ. میزان سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ حضور کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ فرمایا کرتے ہیں، میزان ہو گئے وہ. ایسی ایسی یعنی روشن تفسیریں کبھی کبھی کر جاتے ہیں یہ، کہ دل بالکل نور نارا نور ہو جاتا ہے. اب جیسے کاف حامی میں سین کاف کی تفسیر میں کیا بن کر کیا، اس سے مراد نبی کریم کی ذات پاک ہے، وہی پیاری تفسیر لکھی ہے. اور اتنا اس کو مطالعہ کرنے میں اتنا مزہ آتا ہے، حالانکہ میرے پاس بہت ساری تفسیر رکھی ہوئی ہیں گھر پہ، ابن کثیر بھی ہے، مدارک بھی ہے، جلالین بھی ہے، بیضاوی بھی ہے، شیخ دادا بھی ہے، لیکن یہ تفسیر جب پڑھتا ہوں تو دل چاہتا ہے پڑھتا ہی ہوں. تفسیر قرطبی ہمارے یہ ہے، میرے خیال میں کوئی 800-900 سال پہلے کی تفسیر، اندلس کی رہ گئی، اسپین کے تھے مصنفین، اور کیا جس زمانے میں قرطبہ ہوئی تھی نا،
قرطبہ
جس کو آپ لوگ ہم لوگ قرطبہ بولتے تھے، قرطبہ
بلکہ قرطبہ نسل ہے. جس زمانے میں اسلام کا غلغلہ وہاں تھا اسی زمانے میں قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفا شریف بھی اسی زمین پر لکھی تھی, جو فضیلت جو رسول کے فضائل و شمائل کے لحاظ سے وہ معیاری کتاب ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ذہنی بات بات نکل جاتی ہے. وہابیت کے قبضہ کرنے سے پہلے سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں مکہ المکرمہ میں شاید یا مدینہ منورہ میں باقاعدہ شفا شریف کو مدرسہ قاضی شفا کے نام سے ایک مدرسہ تھا, اس میں صرف شفا شریف ہی پڑھائی جاتی تھی, صرف شفا شریف, اس کا باقاعدہ دور ہوتا تھا. اتنی معیاری کتاب وہ ہے. اور اتنا سمیس اور زمان نبو نجے میں لکھا ہے کہ کم پڑھا لکھا آدمی دامی اس کو سمجھ سکتا ہے. اتنی سلیس یہ مصنف کی یعنی قدرت ہے کہ وہ زبان پر کتنا کنٹرول کرتا. تو کہتے ہیں نیت لگتا ہے, نیت لگتا ہے تب یوں جمع ہوگا کہ اللہ نے جنزل کتاب بلحق کے والمیزانہ محمدن, کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ تارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ اللہ کی طرف جائے کہ حق سے مراد اسلام, کتاب کو اسلام کے ساتھ اتارا, کتاب کو انصاف کے ساتھ اتارا, کتاب کو حق کے ساتھ اتارا, کہ اس میں کفر اور شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہے. اسلام کے تمام اصولوں پر جائے کہ وہ قانون الہیہ جو انسان کو ہدایت کے راستے پر گامزن کرے, یا حق اپنی زبان میں جو بولتے ہیں وہی لفظ وہی مانا ہے. اور وما یدریک لعل الساعۃ قریب, اس آیت کریمہ کے اس حصے سے ممکن ہے شبہ پیدا ہو اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو. یہ خطاب رسول کریم سے, تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو. لعل یہ آتا ہے ترجیح, کسی چیز کے شک اور ڈاؤٹ ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے عربی زبان میں. قیامت ہو سکتا ہے قیامت قریب ہو, تو یہ آیت کریمہ اس بات کی وضاحت کر رہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم کوئی یقین نہیں. اس سے پہلے جب جب اس کی بارے میں نے مکمل تفصیلات کی بیان کی ہے, لیکن پھر بیان کر رہا ہوں کہ ہمارا اس سلسلے میں جو موقف ہے ہم نے وضاحت کر دی ہے. نمبر ایک, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا ہے جس وقت آیت کریمہ اتری اس وقت علم نہ رہا ہو, اللہ نے ان کو علم نہ دیا ہو. نمبر یا یہ کہ ایگزیکٹ قیامت خاص کب آئے گی, اللہ جل شانہ نے مخفی رکھا ہو. یوں تو علامات قیامت مکمل طریقے پر پائی جا رہی ہیں. اور تیسرا جو پیارا سا جواب یہ ہے کہ خطاب تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر مخاطبین عام لوگ, اور تم کیا جانو آیت رستے پار اتر ہے, مخاطبین عوام ہیں. اے عام لوگ, تم کو کیا معلوم قیامت کے کب آئے گی, ہو سکتا ہے قیامت قریب ہوتا. اس قسم کے کئی حوالے گزر چکے ہیں قرآن پاک میں کہ خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تم جو عام لوگ. یستعجل بہ الذین, اس کی جلدی مچا رہے ہیں وہ, تو اس پر ایمان نہیں رکھتے, اور جنہیں پر ایمان ہے وہ اس سے ڈر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ حق ہے. سنتے ہو, بے شک جو قیامت میں شک کرتے ہیں ضرور دور کی گمراہی میں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو قیامت کی جلدی کون مچا رہا ہے اور قیامت سے کون ڈر رہا ہے؟ دور کو ایک گروپ وہ ہے جو کہتا ہے شخصی کے مقام دکھاؤ, اور ایک گروپ وہ ہے, ایک گروہ وہ ہے جو خوف زدہ ہے کہ اللہ قیامت ہوگی تو اس کی ہولناکیوں سے ہم کیسے جہاں ہو سکیں. تو جو ڈرتا نہیں ہے وہ کفار و مشرکین کے گروہ ہے, اور جو ڈرتا ہے وہ مومنین کے گروہ ہے. وہ اس لیے ظاہر سی بات ہے وہ تو پہلے سے انکار کر چکا ہے کہ صاحب قیامت کوئی چیز نہیں. ہم جب تک زندہ ہیں زندہ ہیں, یہ دنیا ہی سلسلے میں اقصائد مغرب جو فرقہ کے عربی ممالک میں تیونس، الجزائر، لیبیا، مراکش میں شامل ہوئے، مغرب، موراکو، مراکش، موریتانیہ، یہ وہ ان کو اقصائے مغرب کہا جاتا ہے. اقصائے مغرب میں بہت سارے فرقے پیدا ہو چکے ہیں. وہ جب سلطنت عباسی بن امیہ ٹوٹ کر کے عباسیہ بنی تو عباسیوں نے بڑا ظلم کیا ہے آل رسول کے اوپر، تو اس میں کچھ شیعہ جو تھے وہ وہاں سے پھوٹ کر کے وہ بھاگے، وہ آئے تیونس میں، مصر میں، پھر مغرب میں گئے، مراکش میں، ان لوگوں نے حکومت بنائی جس کا نام فاطمی سلطنت، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، سلطنت فاطمی ہی کا یہ جو تھا بادشاہ تھا جس نے جامع اظہر کی بنیاد ڈالی. جامع اظہر سلطنت فاطمی ہی کے دور میں بنائی، اس سے پہلے صرف شیعی فقہ پڑھائی جاتی، شیعی علوم پڑھائی جاتی. حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب قبضہ کیا اس کے اوپر تو پھر اہل سنت و جماعت کی دسترس ہوئی، اس بعد اہل سنت و جماعت کے علوم اس میں پڑھائے جانے لگے. تو وہاں بہت سارے مہدی اور جھوٹے نبیوں نے اپنا اپنا دعویٰ کیا. اسی سے ایک شخص گزرا ہے، اس کا نام تھا، جو حسن ابن صباح کے ساتھیوں میں سے، اس کا نام تھا سید حسن مرتوت. اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ دنیا ہی جنت ہے، دنیا ہی جہنم ہے. اگر آدمی کی زندگی خیر و خوبی سے گزر جائے، بالکل عیاشانہ بجے میں، تو اس کی جنت ہے وہ، اگر تکلیف میں گزری تو اس کی جہنم ہے وہ، اس کے بعد کسی اور جہنم اور جنت کر کریں گے. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، بعد ایک زندگی ہے جس زندگی کا اس زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں جوڑا جا سکتا ہے. وہ زندگی ایسی ہے کہ اس زندگی میں یہ ہوئے کہ سارے نتائج جگہوں کے سامنے آئے گی. اللہ فرماتا ہے وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. فتیل کہتے ہیں کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، اس گٹھلی میں جو شگاف کے اوپر ایک پتلا کا چھلکا ہوتا نہیں، اس کو فتیل بولتے ہیں. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اللہ اس فتیل کے برابر بھی کسی کو ظلم نہیں کرے گا، کسی کو ظلم نہیں کرے گا. جب دنیا کا تجارت ہے، ہم کام نہیں کرنا، وہ تمہیں دیکھنا ہے اور اس سے تم کو دو چار ہونا ہے. اللہ اکبر. والذین آمنوا یشکرون منہا، اور انہیں جنہیں اس پر ایمان ہے وہ اس سے ڈر رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تشریف فرما، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پیاس لگی، پانی پینے کا دل چاہ رہا، پانی لایا گیا، صدیق اکبر نے راس اٹھایا، مجھے قریب کیا، رک گئے. آپ جانتے ہو جس کا جواب رسول اللہ، اس کا بھی حساب کیا، اب پی لو، محاضر دے لیں گے، اب کیا پیئیں گے. کیا پھر تازہ کھجوریں پیش کی گئیں، چاہ کی کھجور کھا کر منہ میں رکھتے ہیں، حضور نے کہا ٹھہر جائے، ٹھہر گئے. کیا جانتے ہو کھجور کام ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو برسنے شروع ہو گئے. رسول اللہ، قیامت کے دن کون شخص اللہ کے حساب سے معمول نہیں، مگر اس کے باوجود اللہ کے وہ نیک بندے جنہیں رب کریم کی زیارت اور اس کی دید کی تمنا دنیا میں تڑپائے رکھتی ہے، وہ اس بات کے متقاضی اور متمنی ہیں کہ جلد اس خاکی بدن سے چھٹکارا مل جائے اور اس نور کے جلووں میں آتی ہو جائے. کسی کو ہمارے ہندوستان کے شاعر ہیں حضرت آصی غازی پوری، بڑا اچھا لگو لہ جائے صوفی آدمی سے، بڑا پیارا لب بولے، آپ لوگوں نے شعر سنا ہوا، لکھتے ہیں کہ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، جس کی جویا تھی, جویا ہمارے تلاش کرنے والے, جس کی جویا تھی اسی, جس کی لت آج بڑے نظر, جس کی جویا تھے اسی گل سے ملاقات کی رات, جس کی جویا تھے اسی گل سے ملاقات کی رات. یہ خبر جو ہے یہ خبر دراصل ملاقات کی رات, یہ کس کے لیے ہے؟ والذین آمنوا یشهدون بالحق. اور یاد رکھیں کہ جو یہاں ڈر رہا ہے اللہ کے خوف سے, اور آخرت میں اللہ کی عنایتوں کا اتنا ہی مستحق ہوگا, اور جو یہاں زیادہ بے خوف بن کر کے رہتا ہے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس قدر خوف زدہ ہوگا جس کا کوئی ابھی نہیں. اس لیے کچھ کرنے سے پہلے بندے کو چاہیے کہ وہ کم از کم 10 بار سوچے اپنے بارے میں کہ میں جو کر رہا ہوں یہ کہاں تک میرے حق میں فائدہ مند ہو سکتا ہے, کہاں تک نقصان ہو سکتا ہے. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ, اور جانتے ہیں کہ یہ جو کلام اتر رہا ہے یہ حق ہے, جو مستقر آ رہے حق ہے, مگر اس کے باوجود دل مردہ ہو چکا. الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد, سنتے ہو بے شک جو قیامت شک کرتے ہیں ضرور دور کی دور ہے, پڑے ہوئے ہیں. قیامت شک کرنے کی چیز ہے, قیامت آ کے رہے گی, قیامت واقع ہو رہی ہے. اللہ لطیف بعباد يرزق من يشاء وهو القوي العزيز, اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے جسے چاہے روزی دیتا, اور وہی قوت و عزت والا ہے. لطیف, لطیف کے حوالے سے ذرا تھا ولہذا فرمائے اللہ اکبر, اتنی پیاری توجیحات انہوں نے فرمائی ہے. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يطلع القبور واجش فيقول الله امتوراه وابمحلت صوره وبقي عليهم العذاب وانا اللطيف وانا ارحم الراحمين خففوا عنهم العذاب اي خففوا عنهم العذاب. حدیث ہے وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی بندے کی قبر کی طرف متوجہ ہوتا ہے, فرماتا ہے میں ان کی آس لگا دی, اب ان کا کوئی نام لینے والا نہیں, میں نے ان کو ان کی صورتوں کو فنا کر دیا, چہرے کی ہڈیاں تک سڑ گل گئی, قبر کے نشانات مندمل ہو گئے, مگر ان پر عذاب تھا, سب ختم ہو گیا مگر فرماتا اللہ روزو فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وہ انا اللطیف میں لطیف ہوں, وہ انا ارحم الراحمین میں ارحم الراحمین ہوں. مگر یہ فرشتوں جس بندے پر عذاب ہوا ہے جو عذاب کو کرتا ہے خاص پان ہو لگا تو عذاب کم کر دیا جاتا ہے, یہ ہے اللہ لطیف. اسے یرزق من یشاء, جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے. اصحاب صفا سے کچھ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خواہش لے کر کے حاضر کی, دولت کی کچھ تمنا کیا. اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. آیت کریم ہو گئی یرزق من یشاء قوی العزیز, جائے کر روزی دیتا ہے, وہی قوی ہے, وہی غلبے والا ہے. خاموش ہو گئے صحابی کا. من کان یوز حرفت آخرت نجد لو فی حرفی, جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں, اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں, اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. جو شخص دنیا کے لیے کرے گا دنیا والا اسے دے دیتا ہے, مگر آخرت کا حصہ, مگر جو دنیا کے لیے نہیں دنیا میں رہ کر کے آخرت کے لیے کرتا ہے تو اللہ دنیا میں بھی دے رہا اور آخرت میں بھی دیتا ہے. کتنی نوازش ہو جائے, یہ احسان عظیم. دنیا میں رہ کر کے آخرت کے لیے کرتا ہے, دنیا بھی ملتی ہے اس کو آخرت بھی ملتی ہے. اب اس حدیث کے ہم اس قرآن مقدس کی آیت کریمہ کے حوالے سے پورے صحابہ کی زندگی پڑھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا ایک زمانہ وہ تھا کہ اسی عرب کی زمین پر لوگ فاقے سے مر رہے تھے، ایک زمانہ وہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی شریف میں غنیمتوں کے انبار لگے تھے، حضور تقسیم فرما رہے، ایک بار تقسیم فرمایا سب کو، ابھی باقی بتاؤ، پھر نگاہیں مبارک اٹھائی پھر تقسیم کیا، ابھی باقی بچی ہوگی، پھر نگاہیں مبارک اٹھائی پھر تقسیم فرمایا. ایک صحابی کا بیان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بانٹتے تھے، اتنا بانٹتے تھے کہ ہمیں چار چار ہزار دینار تک مل جایا کرتے. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے کیا تو اللہ نے دنیا میں بھی دی، اور آخرت کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر صحابہ کا مقابل انبیاء کو کر کے ہم دیجیے، کسی نبی کی کوئی امت بھی صحابہ کرام کے برابر نہیں ہو سکتی، یہ اعزاز یہ رتبہ اللہ نے
دیکھے. آپ
فرماتے ہیں سبحان اللہ، وَمِنْهُ قَوْلُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَاحْرُسْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ عَبْدًا وَحَمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ دنیا کے لیے کام کر، کرنے کا تعیش ابدا، ایسا جیسے تو ہمیشہ دنیا میں رہے گا. آدمی کی فطرت یہ بنا وہ بنا، یہ بنا وہ بنا، یہ کرو، لیکن وہ عمل لیا آخرت کا، کرنے کا تبو تو بدا، اور آخرت کا کام ایسا کر یہ تیرے دماغ پر چھایا رہے کہ اب یہ بھی انتقال کر جائے گا، کل انتقال کر جائے گا. جب یہ صورتحال ہوگی تو دنیا کی ذخیرہ اندوزی آج کر سکتا ہے، قائل کر رہا ہے کہ میں کل مر جاؤں گا تو آج قائل کروں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہی تو پوچھا گیا تھا، آپ نے مکان زندگی نہیں بنایا. زہد عیسیٰ کی یہ مثال مشہور ہے، علیہ السلام مکان بنایا ہی نہیں. کسی نے پوچھا کہ یہ پرندہ گھونسلہ بنا کر کے رکھتا ہے، آرے گرو میں کماتے ہوئے یہ پرندہ گھونسلہ بنا کے رہتا ہے، آپ بھی مکان بنا لیجیے. فرمایا پرندہ تو مکان بنا کے اپنا مکان بنا کر کھا، مگر مجھے اپنی زندگی کی اگلی سانس کی خبر نہیں. اور یہی بات اللہ کے رسول نے فرمائی جو مکاشفہ کے اندر امام غزالی نے بات فرمائی، جو صحابی جنہوں نے ادھار پر قرضے پر ایک لوڈی خریدی اور مکان بھی نہیں بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی فرمایا. اللہ اس کو اپنی زندگی کے بارے میں اتنی امیدیں ہیں، قسم ہے رب قدیر کی جس کے دستے قدرت میں قبضے قدرت میں میری جان ہے، مجھے اپنی زندگی کے بارے میں یہ تک خوف ہے کہ میری آنکھ جو بھئی کھلے گی کہ نہیں کھلے گی. یہ اسی کو تو فرماتے ہیں کہ دنیا کا تو کام کر، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ ہمیشہ جا رہا ہے، آخرت کا کام اس طرح سے کر، وہ کل انتقال کر جانا ہے. پھر کہتے ہیں اور مانا یہ کہ من طلبہ بیمار رکھنا ہو حاصل یاد رکھے فعد درخو قلبہ رنسا کی اعزاز دی، ہم نے جو کہا اس نے اس کو تبیا کہا اپنے عادت کے لیے تو اس نے اللہ کے حق کو ادا کر دیا ہے. اور وہ انفق فی اعزاز الدین بما موتی ثواب ذلك الباحث یشر نسبا الى سبعه مئات فاكثر، اور تاج جو دیا ہے دل کی عزت کے لیے اس کو خرچ کر، جانتے ہیں اندر کے تلے اللہ فرمائے گا فرماتا ہے جانتے کے دے گا، ایک کا سب اکثر 700 سے زیادہ. ہم نے تجھے دیا ہے لے اعزاز فرمایا دین کی عزت، یہ جملہ بہت اہمیت کا ہے، اس کے لیے دین کی عزت مقصود ہونی چاہیے. اس نے اگر تو ہمارے دیے سے خرچ، ہمارا دیا ہوا دین کی عزت کے لیے خرچ کرے گا تو ہم ایک کا بدلہ 700 اکثر بلکہ
اس سے زیادہ ان کو دیکھا.
اللہ اکبر اللہ اکبر.
آپ لوگ بور تو نہیں ہو جاتے ہیں؟ مثلا میں سوچتا ہوں شاید آپ لوگ گھبرا گئے
ہیں. اسپیشلی اگر اسلم دیر سے آئے یا پہلے آ کر کے بیٹھ رہے ہیں تو اس کو گھبراہٹ کب ہوگی؟ اس کی حالت یہ ہے کہ ایک کروڑ بدلیں گے ایسے کروڑ بدلیں گے
یعنی سے ایسے جلدی صدر کر
دیجیے. یہی مسئلہ ہے. ارے یار زندگی کا بھی کوئی سہارا تھوڑی ہے کہ اٹھے ہوں کھانا ہو جائے. قیامت کے دن کم سے کم آپ لوگ گواہی دیں یاد کیا ہم نے یہ کام کیا ہے. اور کچھ نہیں چاہیے بس یہ کہ آپ لوگ گواہی دے دیجیے کہ اللہ تیری گنہ گار بندے کے لیے کام کیا. اللہ قبول
یا ان کے لیے کچھ شرک ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین نکال دیا ہے کہ اللہ نے اس کی اجازت نہ دی,
اور اگر ایک فیصلہ کا وعدہ نہ ہوتا تو یہی انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے. اور پھر ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. انہوں نے مسیحیت نے عیسائیت نہیں جائے گی مشرکین جو یہ نئی نئی باتیں نکال رکھی ہیں کیا ان کے پاس اللہ کا کوئی حکم تھا؟
کیا یہ حکم آیا تھا کہ شراب کو حلال کر لو؟ کیا یہ حکم آیا تھا کہ چوری کو جائز کرو؟ کیا یہ حکم آیا تھا کہ اگر ان کا امیر کوئی زنا کرے تو اس کو کوڑے نہ مارے جائیں,
اگر کوئی غریب زنا کرے تو کوڑے مارے جائیں؟ یاد رکھیں حدیث پاک اس سلسلے میں قرآن کی آیت گزر چکی ہے اور حدیث پاک گزر چکی ہے.
یہودیوں کے ایک بڑے طبقے میں ایک شخص نے زنا کیا, ایک چھوٹے غریب میں سے ایک شخص نے زنا کیا تو اس کو لائے پتھر مارنے کے لیے.
نہیں اتفاق اس سے پہلے بڑے طبقے میں ایک شخص نے زنا کیا
تو اس کو کیا کیا لوگوں نے گدھے پر بیٹھا خالی گھما دیا بس. ایک غریب قبیلے کے شخص نے زنا کیا تو اس کو لوہے سنسکار کرنے کے لیے
حمایت میں کھڑی ہو گئی. ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے.
قانون سب کے لیے برابر. اس نے امیر آدمی کے بیٹے یا عزیز نے کیا تھا تم نے اس کو کیوں بچا لیا؟ ہم تمہارا فیصلہ نہیں مانتے, چلو رسول کریم کی بارگاہ میں. حالانکہ ایمان نہیں لائے تو محمد کے ہاں چلو صلی اللہ علیہ وسلم آئے.
ان کا سب سے بڑا عالم ابن سوریہ جو ایک آنکھ کا کانا تھا, اندھا تھا. ایک آنکھ کا کانا ہی بولیں گے, اندھا ہی بولیں گے, اندھا دونوں آنکھ کا ہوتا. آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توریت منگوائی. حضور نے کہا کافا اتفاق کیا ہے؟ اللہ کی عنایت ہے, حضور کا معجزہ.
وہی صفحہ کھلا جس صفحے میں زنا کا حکم بیان کیا گیا سیم ہو جائے ذکر میں جو قرآن مقدس میں کہ اگر ان میں سے کوئی شخص زنا کرے تو ان کو پتھر مار کے ہلاک کر دو اگر شادی شدہ ہے.
اس نے کیا کیا کہ پڑھتے 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 اس جگہ پہنچا تو اس کو اگلی ہاتھ رکھ کر کے بند کر دیا اور آگے بڑھنے لگا. اتنا چھوڑ دیا بیچ سے. ابن سوریہ بہت بڑا عالم تھا. اس نے فرمایا کیا چھوڑ دیا؟ کہا کچھ نہیں.
دیکھ رہے ہیں حضور کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے. کچھ نہیں. کہا کتاب ادھر لاؤ. کہا اس کو تم نے کیوں چھوڑ دیا؟
دوسرے سے حضور نے فرمایا بولے تو پڑھ اس کو. پڑھا تو اس کو وہی حکم تھا.
کوئی بھی کسی پارٹی کا امیر یا غریب اگر یہ کبھی عمل کر رہا ہے تو شادی شدہ ہے تو پتھر مار کے ہلاک کر دو, اگر غیر شادی شدہ ہے تو ان کو بول کے مدد کر دو,
سو بول مار کر دو.
اب یہ ہوا کتاب وہ قوم غریبوں کی جو اپنی پارٹی کے سپورٹ میں ان کے مقابل کھڑی ہو گئی تھی.
اس نے کہا کہ اب بتاؤ کیا ہوگا. یہ جواب
تو یہ جو تم آپس میں یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے اس کا حکم تمہیں دیا ہے, ہرگز نہیں. معلوم ہی عالم اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے. تم اپنی طرف سے یہ قوانین سب بنا کر کے اپنے نفس کی آسائی پر پہنچا رہے ہو. اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا کہ وہ قیامت آنے والی جس کے دن تمہارا حساب لیا جائے گا تو اللہ جل شانہ تمہیں دنیا ہی میں ہلاک کر دیتا.
اللہ
طرف والے بینا مشفقین مما کسبوا وَوَاقِعُهُمْ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاؤُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ.
تم ظالموں کو دیکھو گے اپنی کمائیوں کے سہمے پیے اور وہ ان پر پڑھ کر رہیں گے. اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت کی پھلواریوں میں ہے. کیا ترجمہ جا رہا ہے؟ یہ اولاد الجنہ کتنا خوبصورت لفظ ہے, پھلواریوں میں. ان کے لیے ان کے پاس ہے جو چاہیں, یہی بڑا فضل ہے. ظالم کوئی بھی ظلم کرتا ہے, یا تو دنیا میں اس کی گرفت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی, اگر دنیا میں بچ گیا تو آخرت میں نہیں بچ سکتا ہے. ظلم کسی ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ کی ظلم کی تعریف کا ڈیفینیشن ہے. جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس کو وہی استعمال کیا جائے, اس کے خلاف نہ استعمال کیا جائے. اب اس تعریف کی بنیاد پر ظلم کا مفہوم کتنا وسیع ہو جا رہا ہے غور کریں. وضع الشیء فی غیر محلہ, جو چیز جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے اس کو اسی میں استعمال کیا جائے, لہذا اس کے خلاف استعمال کیا گیا وہ ظلم ہے. لیکن جو ظلم جس پر مواخذہ یا حشر ہے وہ ظلم ہے کہ جس میں کسی کے حقوق کی پامالی بھی لازم آتی ہے, وہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. اب دیکھو ظالموں کی صورت حال کیا ہے. رب غزالی نے مکاشفائی کے اندر بیان فرمایا کہ ایک امیر کبیر آدمی تھا, مجھے پہلو میں گڑیا کا کی جھوپڑی میر آدمی نے, اصل میں بڑے لوگ خود نہیں خراب ہوتے, ان کو خراب کرتے ہیں. جو چمچے ہوتے ہیں نا یہی مزاج خراب کرتے ہیں. بہت اچھے اچھے لوگ چمچوں کی بنیاد پر خراب ہوتے ہیں. اکبر بادشاہ جو تھا, اکبر بادشاہ جس کو گریٹ اکبر بولتے ہیں, یہ تقی زاہد پرہیزگار تھا. حتیٰ کہ حضرت شیخ شریف چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اس نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کروائی تھی, تو انہیں کی دعا سے وہ پیدا ہوا تھا. یہ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے عالم تھے, ان کی جوتیاں سیدھی کرتا تھا بادشاہ ہونے کے باوجود. اگر ایک چمچا گیر پہنچا, اس کا نام تھا ابو الفضل, اس نے ایسی چمچا گیری کی اور ایک کرام کو مارا, ان دونوں نے ایسی چمچا گیری کی کہ اس کو خدا کی درست خدائی کے منصب پر پہنچا دیا چمچا گیری کرتے کرتے. تو آدمی فی نفسی خراب نہیں ہوتا, اس کو لوگ خراب کر دیتے ہیں. امیر تھا, دیکھتا تھا روز آنا, کبھی نہیں کسی دن جا کر کے کہا کہ صاحب آپ کے محل پیلس کے بغل میں یہ جھوٹی جھوپڑی پڑی. بلوایا کہ ہرا لے جھوپڑی, کہا کہ سامنے کیسا اتنی جگہ کہاں ہٹا کے تو ٹھیک ہے. ایک روز ضعیفہ وہاں سے چلی گئی کسی کام سے باہر, اس نے اپنے غنڈوں کو حکم دیا کہا اس کی جھوپڑی پھینک اٹھا کر کے پھینک دی گئی, ختم. اتنی دیر لگے گی یار, دس آدمی لگ جائیں تو دس بجے تو صاف ابا لوٹ کر کے آئی ضعیفہ, دیکھا میری جھوپڑی نہیں, آپ آسمان اور کہا کہ یہ پہلا سرانے والے میں غیر حاضر کی نہیں دیکھ رہی تھی, کیا تو بھی نہیں دیکھ رہا تھا؟ ادھر اس کی دعا ختم ہوئی, ادھر وہ امیر زینے سے گر کر کے اس کی ہڈی ٹوٹی, اس کے نماز پڑ جاتا. اللہ جل شانہ جس نے مما کا سبو, جس نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ دے گا. مگر اس کے ساتھ ساتھ مومنین کے لیے بڑی بشارت ہے, اللہ اسی بات پر قائم دائم رکھے. اور یہ جو بشارتیں ہیں, جنات ہیں, روضات ہیں, ذالک هو الفضل الکبیر, یہ اللہ کا فضل کبیر ہے, بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے احسانات سے یہ چیزیں عطا فرمائی. ذلک الذی بشر اللہ عباده, یہ وہ ہے جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لے اور اچھے کام کیے. تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا مگر قرارت کی محبت, اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور کو بھی بڑھائیں, بے شک اللہ بخشنے والا فضل فرمانے والا ہے. یہ آیت کریمہ کو ذرا غور سے نہیں ہوگا, یہ وہ خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. تم فرماؤ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ، مگر قرابت کی محبت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے مدینہ سے اپنے متبعین سے صحابہ سے کہ دیکھو میں اللہ کے حکم کو تم تک پہنچاتا ہوں، مجھے اس پر کوئی اجرت نہیں چاہیے. اور یہی انبیاء کا طریقہ ہے. ہر نبی نے فرمایا قرآن کے آیت کریمہ پڑھتے چلے جائیں، ہر نبی نے فرمایا انی لا اسألکم علیہ اجرا، انی لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا ہوں، مگر الا المودۃ فی القربیٰ، مگر میرے قرابت داروں کی محبت کا مطلب. قرابت داروں کی محبت، اس حوالے سے ابن کثیر نے تو جو نقل کیا نقل کیا، اور قرطبی نے بہت زبردست انداز میں اس پر بیان فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اولاد کی محبت میں انتقال کر جائے وہ شہید ہے. ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ سوار قبره الملائکۃ والرحمۃ، اور جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرتے ہوئے انتقال کر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے اور رحمت کو اس کی قبر کی زیارت کرنے والا بنا دیتا ہے. ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامۃ مکتوبا بین عینیہ ایس الیوم من رحمۃ اللہ، اور جو شخص حضور کے خاندان مبارک سے دشمنی کر کے انتقال کر جائے قیامت کے دن آئے گا تو اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے بیچ بھی لکھا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے. ومن مات علی بغض آل محمد لم یرا رائحۃ الجنہ، اور جو شخص حضور کے خاندان کی محبت کی دشمنی میں مر جائے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. ومن مات علی بغض آل بیتی الا نصیب له فی شفاعتی، اور جو شخص حضور فرماتے ہیں میری آل بیت میرے گھر والوں کی میرے آل کے بغض کے ساتھ مرے گا اس کے لیے میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اللہ اکبر. پھر فرماتے ہیں اللہ اکبر، یہ دیکھیں حدیث پوری پڑھ رہا ہوں ترجمہ کروں گا، بڑی 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 دلچسپ حدیث ہے، سنیں ذرا سے سن لیں. ذکر هذا الخبر الزمخشري في تفسيره بأفضل من هذا قال فقال، امام الزمخشري نے اپنی تفسیر کے اندر بڑی لمبی تفسیر بیان کی ہے، اس کا مختصر یہاں بیان کر رہے ہیں. وقال رسول الله من مات على حب آل محمد مات شهيدا الا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستقبل الايمان الا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنه ثم منكر ونكير الا ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان الى الجنه الا ومن مات في حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكه الرحمه الا ومن مات على حب آل محمد مات على السنه والجماعه الا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامه مكتوبا بين عيني ايسى من رحمه الله الا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا الا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحه الجنه قال النحاس ومذهب اكرمه ليس دون السوخة. اچھا امام النقشی کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا جو شخص حضور کی آل سے محبت کرتے ہوئے انتقال کرے وہ شہید ہوگا، اور جو شخص الا آتا ہے تنبیہ کے لیے یعنی ہوشیار کرنے کے لیے کنسنٹریشن کے لیے، اور جو شخص حضور کی محبت آل کی محبت میں انتقال کر جائے تو وہ اپنے ایمان کو مکمل کر کے مرا ہے، مومن کامل ہے وہ، اور جو شخص حضور کی آل سے محبت کرتے ہوئے انتقال کر جائے تو اس کو ملک الموت جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور پھر منکر نکیر بھی جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. اور جو شخص حضور کی آل سے محبت کرتے ہوئے دنیا سے جائے تو فرمایا گیا ہے کہ فتح له فی قبره بابان الى الرحمه الى الجنه، تو اس کی قبر کے اندر جنت کی طرف دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جو شخص حضور کی آل سے محبت کرتے ہوئے دنیا سے تشریف لے جائے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ رحمت کو اس کی قبر کی زیارت کرنے والا بنا دیتا ہے، اور جو شخص حضور کی محبت کے ساتھ دنیا سے تشریف لے جائے مات علی السنت والجماعت، وہ اہل سنت و جماعت پر مرا ہے.
گویا کہ اہل بیت اطہار کی محبت اہل سنت و جماعت کی دلیل ہے. پھر فرمایا اور جو شخص ان سے بغض اور حسد اور جلن رکھتے ہوئے مرے تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے, اور جو شخص اس حالت میں مرے تو من ماتا کافرن وہ کافر ہو کر کے مرے گا, اور فرمایا جو شخص حضور کی آل سے بغض رکھتے ہوئے مرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا ہے. یہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ابن کثیر نے اس سلسلے میں نقل فرمایا کہ ایک بار کا ذکر ہے کہ فرمایا حضرت صدیق اکبر نے فرمایا لوگوں حضور کا لحاظ حضور کے اہل بیت پہ رکھو. بخاری کے بعد ایک اور روایت ہے کہ آپ نے حضرت علی سے فرمایا خدا کی قسم رسول اللہ کے قرابت داروں سے سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں کے سلوک سے بھی پیارا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا واللہ تمہارا اسلام لانا مجھے اپنے والد خطاب کے اسلام لانے سے بھی زیادہ اچھا لگا, اس لیے کہ تمہارا اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کے اسلام سے زیادہ محبوب تھا. حضرت مسلم کی وغیرہ کی حدیث میں کہ یزید بن حجان اور حسین بن میسرہ اور حضرت عمر ابن مسلم حضرت زید بن ارقم کے پاس گئے, رسول نے حدیث پاک حضرت حسین نے کہا کہ اے حضرت آپ تو بڑی بڑی خیر و برکت مل گئی آپ کو, آپ اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, آپ نے اللہ کے پیغمبر کی بات اپنے کانوں سے سنی, آپ کے ساتھ جہاد کیے, آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی, حق تو یہ ہے کہ بڑی بڑی فضیلتیں آپ نے سمیٹ لی. یہ حضرت زید بن ارقم سے ان بزرگوں نے کن ذکر حضرت یزید ابن حیان حسین ابن میسرہ اور عمر بن مسلم نے کہا. اچھا کوئی حدیث ہمیں بھی سنا دیجیے. اس پر حضرت زید ابن ارقم نے بڑے پیارے انداز میں کہا کیا لمبو لے جائے میرے بھتیجے سنو میری عمر اب بڑی ہو گئی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کو عرصہ گزر چکا, بعض چیزیں ذہن میں محفوظ بھی نہیں رہی, اب تو یہی رکھو جو از خود سنا دو اسے مان لیا کرو ورنہ مجھے تکلیف نہ دو کہ تکلف بیان کرنا پڑے. پھر آپ نے فرمایا مکے اور مدینے کے درمیان پانی کی جگہ کے پاس جسے خم کہا جاتا تھا کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں خطبہ سنایا, اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اور وعظ کی بند کیا نصیحتیں کی, پھر فرمایا لوگو میں ایک انسان ہوں کیا عجب کی ابھی ابھی میرے پاس قاصد خدا پہنچ جائے اور میں اس کی ماں. سنو میں تمہیں دو چیز چھوڑے جا رہا ہوں, ایک تو کتاب اللہ جس میں نور و ہدایت ہے, تم خدا کی کتاب کو مضبوط تھام لو اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور اس کی رغبت دلائی اور بہت کچھ تاکید فرمائی, اور پھر فرمایا میرے اہل بیت میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں خدا کو یاد دلاتا ہوں. یہ حدیث پاک باقاعدہ ہوئی. اچھا میں ایک آیت کریمہ اور پڑھنے کے بعد میں تفصیل کروں. ام یقولون یا آیت کریمہ لاسٹ ہوگی آیت نمبر 24 ام یقولون افترا, یا یہ کہہ دیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا اور اللہ چاہے تو تمہارے اوپر اپنی رحمت اور حفاظت کی مہر فرما دے اور مٹاتا ہے باطل کو اور حق کو ثابت فرماتا ہے اپنی بات کو, بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے. اچھا ان لوگوں نے رب کریم جل جلالہ کی ذات پاک کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا, کتاب یہ قرآن لے کر جائے رب کریم نے اعلان کیا اور اللہ کی ذات کے حوالے سے یہ وعدے کر رہے ہیں کہ ایک کوئی شریک نہیں کوئی ساری کائنات چلا رہا ہے جس واضح ذاتی کو. یہ مشرکین اللہ کے رسول پر تان دیا کرتے ہم یقولون افترا علی اللہ کذبا, یا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور اللہ چاہے تمہارے اوپر اپنی رحمت و حفاظت کی مہر فرما دے. اللہ کرم ہے کہ اس نے یہ رسول یہ محبوب آپ کے اوپر اپنی رحمت تامہ اتاری اور آپ کو خود رحمت اللہ علیہ بنا دیا, اور اللہ ہی باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو باقی رکھتا ہے اپنے قلموں کے ساتھ، بے شک وہ دلوں کی بات کو جانتا ہے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے علم مبارک میں سب کچھ ہے، چاہے یہ اس کو ظاہر کریں یا دلوں کے اندر بطور نقاب چھپا کر دیں۔ یہ تفسیریں ہیں قرآن پاک کی تلاوت و تفسیر میں جو غلطی ہوئی ہو تو معاف فرما، جو کچھ بیان کیا گیا سبری بار کا کرم شر کے قبول عطا فرما۔ ہمارے مولا قرآن مقدس کو ہماری زندگی کے ہر گوشے میں نافذ فرما دے، قرآن پاک کو ہمارے لیے شافع اور مشفع بنا دے، قیامت کے دن قرآن پاک کو میدان عمل پر ہمارے لیے گول بنا دے، قبر کی مندر میں نور بنا دے، بلسراج پر ہادی و رہنما بنا دے، حشر کے میدان میں صاحبان بنا دے،